بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ڈاکٹر فرحت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ وہ ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ کا درس قرآن سن لیتا ہے، وہ بار بار آپ کی محفل میں شریک ہوتا ہے. ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر فرحت علی برنی.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. ترجمہ پیش کرتا ہوں. اور فرمایا، اور چکا دیا تیرے رب نے، یہ اصل میں ہمارے پاس جو قرآن شریف ہے یہ وہ با محاورہ زبان میں نہیں ہے، لہذا آپ کو تھوڑی سی دقت ترجمے میں پیش ہوگی. فرمایا اور چکا دیا تیرے رب نے کہ نہ پوجو اس کے سوا اور ماں باپ سے بھلائی، کبھی پہنچ جاوے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک یا دونوں تو نہ کہے ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو، اور کہے ان کو بات ادب کی اور جھکا ان کے آگے کندھے عاجزی کر کے پیار سے، اور کہے کہ اے رب ان پر رحم کر جیسا انہوں نے پالا مجھ کو چھوٹا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، جو تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخشتا ہے اور دے ناتے والوں کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مت اڑا بکھیر کر، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے، اور شیطان ہیں اپنے رب کا ناشکر. اور کبھی تغافل کرے ان کی طرف سے تلاش میں مہربانی کی اپنے رب کی طرف سے جس کی توقع رکھتا ہے، تو کہہ ان کو بات نرمی کی، اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ کھول دے اس کو نرا کھولنا، پھر تو بیٹھے الزام کھایا ہارا. تیرا رب کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کو چاہے اور کستا ہے، وہی ہے اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا. رات میں معذرت چاہ رہا ہوں، اصل میں جیسے میں نے آپ سے کیا، یہ قرآن شریف شاہ عبد القادر صاحب کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1806 کا چھپا ہوا قرآن شریف ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے. وہ عظیم ہستی ہیں ہندوستان کی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے اردو میں پہلی دفعہ ترجمہ قرآن شریف کا کیا ہے. اور اس زمانے تک آپ کو معلوم ہے کہ یہ احساس تھا لوگوں میں کہ قرآن شریف کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ بے ادبی اور گناہ کی بات ہے. شاہ صاحب نے پہلی دفعہ ترجمہ پیش کیا ہے، اور اس زبانے کی زبان کے لحاظ سے اور وہ جو زمانے کے محاورات تھے اور الفاظ تھے، شاہ صاحب نے وہی استعمال کیے ہیں. اور شاہ صاحب کی کوشش تھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آ جائے، خواہ عربی میں اس کا جو الفاظ کیا جو جس کو آپ کہتے ہیں نا بناوٹ یا کنسٹرکشن، وہ صحیح نہیں بیٹھتا تھا. تو یہ اس وجہ سے آپ کو ذرا ترجمے میں دقت محسوس ہوئی ہے، ورنہ میں عرض کرتا چلوں کہ آج بھی یہ ترجمہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا ریفرنس کے بطور استعمال ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو مراجعہ کرنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ صحیح ترجمہ کسی لفظ کا کیا ہے، تو لوگ آج بھی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، والی ضمنی بات تھی جو آ گئی کس ترجمے کی بنا. تو دراصل جو چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ جیسا کہ آپ نے اندازہ کر لیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور بیشتر اس کے کہ میں اس رکوع کی اہمیت کی طرف اشارہ کروں، میں یہ بات چاہوں گا کہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول، کہ کس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، صحیح طور پر متعینوں کے سامنے آ جائے. یہ بالاتفاق مکی سورت ہے اور اس میں مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر زمانے میں تقریبا نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا. تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کی صحیح تاریخ میں تو مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، مگر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ تقریباً وہ ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. تو چونکہ اس صورت میں ہم کو معراج کا ذکر ملتا ہے، حوالہ ملتا ہے، اس صورت کی ابتدائی اسی آیت سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. سورت کے شروع میں فرمایا کہ بڑی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد کی طرف. وہ کون سی مسجد؟ جس کو اب ہم بیت المقدس کی مسجد کہتے ہیں. تو لے گئی دور کی مسجد کی طرف. کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں. انہ ہو السمیع البصیر، اور وہ ذات جو ہے بڑی سننے والی اور دیکھنے والی ہے. تو یہ بات سورت کے شروع میں ہی کہہ دی گئی تھی، اور اشارہ ہے صریحاً اس میں معراج کی طرف. اور یہ آپ میں جانتے ہیں کہ قرآن میں صرف دو جگہ ایسی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف اشارہ ہم کو ملتا ہے. ایک یہ بنی اسرائیل کی سورت، اور دوسرے جو سورہ نجم ہے اس میں اشارہ ہے معراج کا. ایک اور اس سورت میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ کس زمانے میں نازل ہوئی، اور وہ ہے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترتیب کی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. یہ دعا آپ کو ترتیب کی گئی کہ نبی اپنے رب سے دعا مانگو کہ اے رب مجھ کو داخل کر کسی جگہ سچائی کے ساتھ، اور مجھ کو نکال کسی جگہ سے سچائی کے ساتھ. اخرجنی مخرج صدقٍ. اور مفسرین کا کہنا ہے، اس سے حوالہ اس طرف اشارہ مل رہا ہے اس بات کی طرف کہ اب ہجرت کا زمانہ آیا چاہتا ہے اور تم اپنے رب سے دعا مانگو کرو. تو گویا یہ طے ہے کہ اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ میں اس طرف کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں اور آپ کو یہ بات واضح کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس رکوع سے جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. دراصل اس رکوع میں، اور میں یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے رکوع تین اور چار دو کی تلاوت کرتا، مگر شاید وقت زیادہ ہو جائے گا لہٰذا میں نے تین ہی پر چھوڑ دیا ہے. اس کے جو تین اور چار دو رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، اس میں آپ نے جیسے اس کے مضامین سے اندازہ کر لیا ہوگا، مسلم معاشرے کے لیے جو بنیادی ہدایات ہیں وہ دی گئی ہیں. لہذا مفسرین نے ان دونوں رکوعوں کو مسلم معاشرے کا منشور کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورت یہ تھی کہ اب جب ہجرت کا زمانہ قریب آنے والا تھا اور مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی، ٹھیک ہے کسی کو علم نہ ہو، اللہ کو تو اس بات کا علم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی وہ بھی دیکھ رہے تھے اپنے ذہن کی آنکھ سے کہ یہ بات ہونے والی ہے. تو اس ریاست کے قیام سے پہلے کھلے عام یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم ریاست قائم کرنے والے ہیں اس ریاست کا منشور کیا ہوگا. آج کل آپ دیکھیں نا سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو اپنا منشور پیش کرتی ہے کہ اگر آپ ہمیں چن لیں گے تو ہم یہ اور یہ اور یہ کریں گے. تو وہی بات ہے جو ان دو رکوعوں میں بتائی جا رہی ہے کہ ہماری یہ جو اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے اب اس کا منشور یہ ہوگا، ہم اپنے شہریوں سے اس کی اور اس کی توقع رکھیں گے. یہ وہ کام ہے جو ہمارے شہری کریں گے اور یہ وہ کام ہے جس سے ہمارے شہری بچیں گے. وہ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنے کے کام یہ اور نہ کرنے کے کام یہ، وہ چیز ہے جو واضح طور پر بیان کی گئی. اچھا قرآن کا یہ انداز مجھے یقین ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں قرآن کی وہ آپ کو قرآن میں کم از کم دو دفعہ ضرور ملتی ہیں، کم از کم، ممکن ہے زیادہ مل جائیں مگر دو دفعہ ضرور ہے. تو یہ جو منشور پیش کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل میں ہے، اگر ہم ان دونوں رکوعوں کو مطالعہ کریں تین اور چار کا تو بڑی تفصیل میں ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں اس کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے وہ جو بائبل کے 10 کمانڈمنٹس ہیں نا، 10 احکام، اس کے مقابلے کے یہ ہمارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ہیں. تو یہ تو یہاں بڑی تفصیل سے آپ کو منشور ملتا ہے، مگر اس کی طرف ایک گویا
ملخص ان احکامات کا پیش کیا گیا ہے،
آپ کہتے ہیں سمری پیش کر کر اس کو اشارہ ملتا ہے
سورہ انعام میں.
پتا چلو کہ وہ بھی مکی سورت ہے اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے، جہاں تک مفسرین نے اس کے متعلق تحقیق کی ہے. اور سورہ انعام کمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے حد وقت نازل ہوئی، اور اس کے لیے روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آئے. اس سورت کی یہ اہمیت ہے کہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں وہ نازل ہوئی سورہ
انعام.
تو اس بات کا خیال رکھا کریں کہ کون سی سورت ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں. تو اس سورت کا اگر آپ 19 رکوع کا مطالعہ کریں تو وہاں 3 آیتوں میں وہ مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو یہاں 2 رکوع میں ہم کو ملتے ہیں. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اے نبی ان سے کہیے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں، اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. مضمون چلا رہا تھا شرک کا اور بتوں کا، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد اب بتایا کہ اے نبی اب آپ ان سے کہیے کہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال اور حرام کی گئی ہیں وہ تو یہ چیزیں ہیں. اور یہ کہنے کے بعد پھر جو مضامین ہم کو ملتے ہیں، پہلی بات کہے گی اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. مختلف آپ کو یہی جو یہاں کھول کے وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے مضامین آپ کو تقریباً انہی الفاظ میں مگر ایک بڑی جامعیت کے انداز میں آپ کو ان 3 آیتوں میں 19 رکوع کے مل جائیں گے. کس لیے؟ کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو قرآن کے اہم مضامین ہیں وہ تقریباً ہم کو 2 دفعہ ضرور ملتے ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، ان دونوں کا زمانہ نزول القریب قریب ایک ہی سا، یعنی یہ کہ ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کی دونوں صورتیں، اور ایک طرف سورہ بنی اسرائیل میں یہ احکامات آ رہے ہیں تو ایک طرف
سورہ انعام میں
آ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کے اوپر وضاحت ہو جائے کہ اب جو ریاست قائم ہونے والی ہے اس ریاست کے لوگوں کا کردار ان اصول کے تحت قائم ہوگا. تو یہ وہ اہم بات تھی کہ جس کو جیسے میں نے آپ سے کہا مفسرین ابھی کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا منشور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان 2 رکوعوں میں آپ کو مل جائے گا. یہ اتنے اہم اس کے مضامین. اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ میں ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ پیش کروں گا، اور اس میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مجھ کو ممکن ہے 3 یا 4 یا 5 بیٹھکے لگ جائیں، کیونکہ اس کے مضامین بہت اہم ہیں اور اس کی تفصیل بیان کرنے میں اور مطالعہ پیش کرنے میں ظاہر وقت درکار ہے. آج تو صورت یہ ہوگی کہ شاید ہم 1 یا 2 اس کے شروع کے مضمون ختم کر سکیں گے انشاءاللہ، پورا رکوع نہیں کر سکیں گے آج. اور اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ جب دوبارہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں تو پھر اسی تسلسل سے میں آپ کے سامنے ایک تو اس کا میں خلاصہ پیش کر دوں گا کہ ہم نے آج کیا گفتگو کی تھی، اور پھر انشاءاللہ اسی تسلسل سے میں جتنی دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا میں کوشش یہ کروں گا کہ 3-4 بیٹھکوں میں آپ کے سامنے ان دونوں رکوعوں کا مطالعہ پیش کروں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس رکوع کو ختم کرنے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ یہ مجھے احساس ہے کہ اس دیے ہوئے وقت میں ختم نہیں ہو سکے. اب آئیے اس کے بعد اس کی تلاوت کریں. یہ تو صرف تمہیداً چند باتیں تھیں. فرمایا وقضی ربک، یہ قضا کے معنی ہیں حکم کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس سے پھر ہمارے لفظ قاضی بنا، اور قاضی ہم جانتے ہیں عدالت کا قاضی ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب قاضی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس عدالت سے اب ہمیں اور کسی چیز کی توقع نہیں. ٹھیک ہے، اپیل ہو سکتی ہے اس اونچی عدالت میں، مگر اس عدالت میں تو اپنا فیصلہ کر دیا. وہ تو آپ کو انداز معلوم ہے کہ جو جج تھے وہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنا قلم توڑ دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو کچھ ہم نے کہنا ہے وہ کہہ دیا، اس عدالت سے اس کا فیصلہ ہو گیا. تو قضا کے معنی میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ فیصلہ جو کہ ہو گیا، اور اس عدالت سے اب آپ کسی دوسرے فیصلے کی توقع نہیں رکھ سکتے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اور فرمایا وقضی، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ رب کا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فیصلہ ہو گیا اللہ کی عدالت سے. قضا ماضی میں ہو گیا یہ بات. اب اللہ کی عدالت کے اوپر کسی کی عدالت ہے؟ نہیں. اگر اللہ کی عدالت کے اوپر کسی کی عدالت نہیں ہے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ ارادہ کر رہے ہیں، اللہ خواہش رکھتے ہیں، اللہ شاید ایسا کرے، نہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، حکم فرما دیا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب جو بھی تم کو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی چوں اور چارہ نہیں ہے. اگر تم ایمان لائے ہو، اگر تم اس مسلم امت میں شامل ہو، اگر تم اسلامی ریاست کے شہری ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. وقدا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، فرما دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، حکم کر دیا گیا ہے. اور تیرا رب تو وہ ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ تیرا رب کا فیصلے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ایک طرف وہ کہتا ہے کن، اس طرف دوسرا معاملہ فیکون ہو جاتا ہے. تو اس رب نے فیصلہ کر دیا. پہلی بات یہ کہ فیصلہ ہو گیا، یعنی یہ کہ اب اس میں کوئی چوں اور چرا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی وقدا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. اس میں ذرا غور کیجیے، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ وقد اللہ ہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یا اللہ کی کوئی صفت فرمائی جا سکتی تھی وقدر رحمان ہو وقدر رحیم ہو. نہیں، فرمایا وقدا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. کیوں؟ اس میں کیا اہم بات نکلی؟ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، ہماری ضروریات کو مہیا کرنے والا. اب آپ میں کہتا ہوں، حالانکہ صرف مثال بطور میں کہہ رہا ہوں، مقابلہ کوئی نہیں ہے، کہ دنیا میں ہماری صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارا محسن ہے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ احسان کا رویہ کرتا ہے، تو ہمارا جذبہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک شکر کا جذبہ ہے، فکر کا دل کے اندر سے نکلتا ہے. اور ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ اگر یہ بھائی میرے اوپر احسان کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بھائی چارے کا کام کروں، اور اس کی اگر کوئی خواہش ہے تو اس کو پورا کروں. یہ ہے نا فطرت ایک انسان، کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ذرا بھلائی کرے، آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے، آپ کی کسی تکلیف میں ساتھ دے، تو آپ کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے کہنے کو مانوں. اب غور کیجئے، مثال کوئی نہیں ہے، مطلب مقابلہ کوئی نہیں ہے، صرف مثال میں نے دی. غور کیجئے کہ رب کیسا رب ہے، کہ بچپن سے جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں، پہلی سانس سے لے کر مرتے وقت تک، آخری سانس تک، جتنی ضرورتیں آپ کو ہو سکتی ہیں وہ آپ کا رب آپ کو مہیا کر رہا ہے، آپ کے بغیر جانے، آپ کے بغیر مانے. تو غور کیجئے، آپ کے بغیر مانگے آپ کا رب، وہ آپ کو چیزیں دے رہا ہے. جب آپ کو شعور بھی نہیں تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی ترکیب کیا ہے، تب سے آپ کے رب نے آپ کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرنا شروع کر دی. اور ساری عمر اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملتا ہے وہ ہمارا رب ہم کو دیتا ہے. اب سوال یہ کہ وہ رب جو کہ ہماری ہر چیز کی مہیا کرنے والا اور ہماری مکمل نگہداشت کرنے والا، اگر وہ رب کسی چیز کا فیصلہ کر دے اور کہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، تو ہمارا رویہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کیا ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کی ان احکامات کی نافرمانی کریں؟ پتہ نہیں. اگر ہمارے اندر ذرا بھی ضمیر زندہ ہے اور موجود ہے اور کوئی حص ہے، تو ہمارا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسی ہستی نے جو ہماری ساری ضروریات کا مہیا کرنے والا ہے کسی چیز کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، تو ہم اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، ہمیں کوئی چوں اور چرا کا موقع نہیں. یہ اہمیت کا اندازہ لگانے کے بعد کہ اب جتنے احکامات ہم کو دیے جا رہے ہیں وہ قضاء ربک کے تحت ہیں، کہ یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، یہ ہمارے رب کے حکم ہیں اور ہمیں ان کو پورا کرنا ہے. اس اہمیت کا اندازہ لگانے کے بعد پہلی بات جو فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت نہ کرو. یہ اصل میں ان لا تعبدوا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے اللہ تعبدوا، عبادت نہ کرو الا ایہ، مگر صرف اس کی. یہ ایہ وہی ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں نماز کی، کہ ایاک نعبد ویاک نستعین. ہم یہ کہتے ہیں اے رب، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وہی ایہ ہے کہ اللہ تعبدوا، کچھ عبادت نہ کرو الا ایہ، مگر اس کی. اب پہلے تو اس جملے کا بناوٹ کا انداز آپ دیکھیے، پہلے نفی کی گئی سب کی عبادت کی، اللہ تعبدوا، عبادت ہی نہ کرو، ساری عبادتوں کی نفی کر دی گئی، پھر فرمایا الا ایہ، مگر صرف اس کی. یہ انداز وہ ہے جو آپ کو اپنے کلمے میں ملتا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ. یہی کلمہ ہے نا، یہ آپ کو اکثر ہمارے دین میں یہ انداز مل جائے گا کہ پہلے سب چیزوں سے نفی کر دی، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ. وہی بات یہاں ہے کہ اللہ تعبدوا، کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایہ، صرف اس کی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے وقضى ربک ان تعبدوا ہو، کہ اس کی عبادت کرو، جملہ ختم ہو جاتا، بات آ جاتی. مگر یہ جو زور اس میں ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اپنے رب کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بھی، اس کی مثالیں میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے دوں گا اگر وقت نے ساتھ دیا، اور پہلے بھی جب یہ قرآن نازل ہوا ہے مشرکین عرب کے زمانے میں، ہمیشہ یہ دستور رہا کہ لوگ اللہ کے مطلقاً انکاری نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، نہ، وہ کہتے تھے کہ ہاں خالق کائنات اللہ ہے. بہت سی چیزوں کے لیے وہ مانتے تھے کہ یہ کام صرف اللہ کے ہیں اور وہی وہ کر سکتا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کر لیا تھا. اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے، اللہ کے لیے وسیلے بنا رکھے تھے. یہی وہ بات ہے جو سورہ یوسف میں فرمائی گئی کہ وما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان تو لاتے ہیں اللہ کے اوپر مگر وہم مشرکون، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کلیتاً اللہ کے ایمان کی ان کے اندر نفی ہو، نہ، وما اکثرہم یومنو باللہ الا وہم مشرکون، ایمان لاتے ہیں مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. اور یہ وہ مضمون ہے جو آپ کو قرآن میں متعدد جگہ مل جائے گا. میں صرف ایک نمونہ بطور آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیتیں پیش کرتا ہوں. وہاں فرمایا کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ لمن الارض ومن فیہا، کہ یہ زمین کس کی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. پھر خود کہا سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی ہے. پھر آپ نے پوچھا گیا کہ قل افلا تذکرون، اب آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے، کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں آتی کہ اگر یہ زمین اور اس کی چیزیں اللہ کی ہیں تو تم کیا کر رہے ہو. پھر پوچھا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے سارے آسمانوں کا، سات آسمانوں کا مالک، اور کون ہے عرش عظیم کا رب، ان سے پوچھئے. خود جواب دیا گیا سیقولون للہ، یہ کہیں گے یہ اللہ ہی ہے اس کا مالک. پھر پوچھا قل افلا تتقون، تو ان سے کہیے کہ پھر تم اس اللہ سے کیا ڈرتے نہیں ہو. پھر پوچھا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری اس کائنات کا اقتدار ہے، اور کون ہے وہ جو سب کو پناہ دیتا ہے مگر اس کو پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، جواب میں یہ پھر کہیں گے کہ اللہ. قل افانۃ تسرون، تو ان سے پوچھئے کہ اگر ایسا ہے تو تم کہاں جادو میں آگے ہو، کہاں بہکائے جا رہے ہو. یہ مضمون تو میں آپ کو صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں، مگر آپ قرآن اگر مطالعہ کرتے ہوں تو یہ مضمون آپ کے سامنے وضاحت سے بار بار آئے گا کہ یہ مشرکین عرب، ابھی تو اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کو مانتے ہی تھے، مگر مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے انکاری نہیں تھے، اسی کو خالق کائنات، اسی کو مالک کائنات مانتے تھے. صرف مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے. تو اصل بات جو ہے آج بھی یہ چیز موجود ہے، جب میں نے آپ عرض کیا میں آپ کو آخر چل کے مثالیں دوں گا انشاءاللہ، آج بھی یہ صورت موجود ہے. لہذا جو پہلی بات کہی گئی وہ یہ انداز یہ ہے کہ اللہ تعبدو، ساری عبادتوں کی نفی کی جا رہی ہے، الا ایاہ، مگر صرف اس کی. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف تم اس کی عبادت کرو، بلکہ کہا یہ گیا کہ سب کی عبادت نہ کرو، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو یہ اصل میں شرک کا مضمون ہے جس کی طرف خاص طور پہ یہاں زور دیا گیا. اور اب میں چاہوں گا اس مناسبت سے کہ آپ کے سامنے کچھ میں شرک کے سلسلے میں گزارشات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ شرک کا مضمون اتنا اہم ہے کہ آپ کو قرآن میں بار بار یہ مضمون نظر آئے گا. بار بار آپ پڑھتے چلے جائیں گے، جگہ جگہ قرآن میں آپ کو شرک کا مضمون نظر آئے گا. اب ظاہر ہے اس تفصیل میں تو ہم اس وقت نہیں جا سکتے، میں صرف آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جس میں دو رکوع آئے ہیں، جس کو میں اسلامی ریاست کا منشور کہہ رہا ہوں، اس میں شرک کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سورت کی ابتدا اور سورت کی انتہا، یہ شاید میں نے، اب آپ کے پاس تو مجھے بہت عرصے کے بعد آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، پر میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر قرآن کا انداز یہ ہے سورتوں کا کہ ان کے شروع میں اور ان کے آخر میں جو مضامین آتے ہیں ان میں نہ صرف ایک باہمی ربط ہوتا ہے بلکہ وہ بڑی خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ایک خاص ان کے اندر اہم مضمون ہوتا ہے. اور یہ وہ انداز ہے جو اب ہم نے آج 1400 سال کے بعد، جبکہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور یہ جو انشا پردازی ہے بہت اونچی نکل گئی ہے، تو اب دنیا نے یہ عمل سیکھا کہ اب کوئی مضمون ہمیں لکھنا ہوتا ہے تو پہلے ہم اپنا مقدمہ، جس کو انٹروڈکشن آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے بعد آخر میں جان کے جا کر آپ سمری پیش کرتے ہیں، اور اس سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے، اگر خالی وہ مقدمہ اور آخر کا پڑھ رہا ہو، کہ اس مضمون میں کیا ہے، بات کیا کہی گئی ہے. تو ان دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ اب دنیا نے مانا اس بات کو. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ انداز اپنایا کہ ہر سورت کے شروع میں آپ کو سورت کی جو شروع کی آیتیں ہیں اور آخر کی آیتیں ہیں ان میں بڑے اہم مضامین اور اس سورت کے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس سورت کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کی پہلی آیت تو وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اس کی جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ وآتینا موسی الکتاب، وجعلنا هدل لبنی اسرائیل اللہ تتخذ من دونی وکیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وآتینا موسی الکتاب, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, وجعلنا هدل لبنی اسرائیل, اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا, اور ہم نے کیا ہدایت دی ان کو, اللہ تتخذ من دونی وکیلا, کہ اے بنی اسرائیل میرے علاوہ تم کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنا لینا. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ انگریزی میں ایجنٹ کہتے ہیں, وہ شخص جس پہ آپ بھروسہ کریں. تو پہلی ہدایت ان کو یہ دی گئی تھی کہ مجھ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا بھروسہ کرنے والا, توکل کرنے والا نہ بنا لینا. وہ بات کہ وہ اللہ فلیتوکل المتوکلون, وہ بات کہی گئی. وہ یہ کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا, کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا. شرک کی نفی کہاں آئی؟ سورت کی ابتدا میں. اور اس سورہ بنی اسرائیل کی انتہا کہاں ہوئی؟ یہ غور کیجیے. انتہا ہوئی فرمایا کہ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہیے آپ الحمد للہ الذی, پاک اور تعریف ہیں اور شکر ہے اس ذات کے لیے, لم یتخذ ولدا, اس نے کوئی بیٹا نہیں لیا اپنے ساتھ, وہ جو یہی عیسائی کہتے ہیں, ولم یکن له شریک فی الملک, اور اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے, ولم یکن له ولی من الذل, اور وہ کسی احتیاج سے اس نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اللہ کے ولی ہیں, ولی اللہ موجود ہیں, اولیاء اللہ ہیں, مگر اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو احتیاج کی جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہے, میں نے بھائی کو اپنا دوست بنا لیا, یہ وقت میں کام آئیں گے. نہ, اللہ کو نعوذ باللہ ایسی کوئی احتیاج نہیں ہے. ولم یکن له ولی من الذل وکبر ہو تکبیرا, اور آپ نے رب کی تکبیر بیان کیجیے. تو آپ غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کے شروع میں کیا چیز آ رہی ہے؟ شرک کی نفی. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ شرک کی نفی. یہ تو سورت کی بات کی میں نے آپ سے. اب آپ ان دونوں رکوعوں کے مطالعے پہ آ جائیے, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ منشور ہے اسلام ریاست کا. اس میں پہلی ہدایت کیا ہے؟ وقضی ربک, رب نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ اس کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو. اور یہ جہاں چوتھا رکوع ختم ہوتا ہے وہاں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ ولا تجل ما اللہ الہ آخر فتقودا فی جہنم ملوما مدھورا. آخری آیت ہی ہے, اپنے رب کے ساتھ تم کسی کو دوسرے کو عبادت میں شریک نہ کرو. فتقودا فی جہنم ملوما مدھورا, ورنہ تم ملامت زدہ اور خوار ہو کر جہنم میں ڈالے جاؤ گے. یہ بات, یعنی یہ کہ ان دو رکوعوں میں جس کو ہم اسلام ریاست کا منشور کہہ رہے ہیں, اس کے شروع میں بھی شرک کی نفی, ان کے آخر میں بھی شرک کی نفی, اس سورت کے شروع میں بھی شرک کی نفی, اس کے آخر میں بھی شرک کی نفی. تو نعوذ باللہ, یا تو ہم یہ کہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تکرار ہے, ایک مضمون ہے کہ آپ بے ضرورت آئے چلا جا رہا قرآن میں, یا تو ہم یہ کہیں. اور اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک شوشہ اور ایک ایک جو زیر و زبر ہے وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو پھر غور کیجئے, وہ یہ بات کہ قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. غور کیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں. صرف ایک صورت میں آپ کا حوالہ دے رہا ہوں, وجہ اس کی یہی ہے کہ شرک کا مضمون جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے. کیوں رکھتا ہے؟ اللہ نے ایک اور فیصلہ کر دیا ہے. سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے, اس کے علاوہ جس چیز کو چاہیں گے, جس چیز کو وہ چاہیں گے اس کو وہ معاف کر دیں گے. اور اس آیت کو بھی سورہ نساء میں اگر آپ مطالعہ کریں تو چند رکوع کے وقفے سے دو دفعہ دہرائے گئے, بالکل انہی الفاظ سے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو آپ غور کیجیے کہ شرک وہ گناہ کبیرہ کہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی اس میں ملوث ہوا اور اسی حالت میں اس نے اپنی جان دے دی, تو اللہ نے تو یہاں اعلان کر دیا ہے سرین کہ اس کی معافی نہیں ہے. جو گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہو تو اس کی معافی ہی نہ ہو, اس کے لیے پھر جو اہمیت آئی ہے وہ انداز ہے قرآن. اس لیے جگہ جگہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک سے بچو, شرک سے بچو, شرک سے بچو. اچھا, یہ تو ایک پہلو ہے جس کو آپ نفی کا پہلو کہہ سکتے ہیں. اب آپ اس کا مضمون کا اور موضوع کی اہمیت کیوں ہے, اس کی بھی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو قرآن میں بڑی صریحاً آپ کو مل جائیں گی. تو جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں پازیٹو پوائنٹ آف ویو, کیا ہے اس کا؟
وہ مثبت
یہ ہے کہ قرآن میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کے اعلان کر دیا گیا سورہ زاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میں میری عبادت کریں. ایک جگہ اور فرمایا, میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں جو کہ 17ویں سپارے کی سورت ہے, اس میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے, اور شروع ہوا نوح علیہ السلام سے اور پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور پھر ذکر آگے ہے زکریا علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا, اور چلتا چلا گیا ہے. اس لیے اس کا نام ہی سورہ انبیاء ہے. کو دو تین رکوعوں میں کہیں ایک رکوع ہے کسی نبی کا ذکر ہے، کہیں دو آیتیں ہیں، کہیں ایک ہی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہاذہ امتکم امتم واحدتن وانا ربکم فاعبدون. یہ جتنے گروہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ دراصل ایک ہی گروہ انسانی ہے. ان میں اگر فرق ہے تو شریعت کا فرق ہے، ان میں فرق ہے تو اس بات کا ہے کہ ہم نے مختلف انبیاء اور رسول اس میں مبعوث کیے، اس کا تو فرق ہے، مگر دراصل یہ انسانیت کا ایک ہی گروہ ہے. ان ہاذہ امتکم امتم واحدتن، ایک ہی امت ہے. وانا ربکم، اور اس ایک امت کو ہم نے کیا ہدایت دی؟ وانا ربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں. فاعبدون، تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا آگے چل کر سورہ مومنون میں، ان ہاذہ امتکم امتم واحدتن وانا ربکم فاتقون. وہاں صرف یہ لفظ بدل گیا کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، ایک ہی گروہ انسانی ہے، اور میں تمہارا رب ہوں. ڈرو تو مجھ سے ڈرو، عبادت کرو تو میری عبادت کرو. کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور یہ چیز پھر آپ اور پڑھیں قرآن میں، ایک بڑے پیارے انداز میں، دوسرے انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے. یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ شخص ایک ہی مضمون پہ لگا ہوا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کی اہمیت ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے. اور اللہ نے اگر آج مجھے وقت دیا تو میں یہ وضاحت کروں گا کہ ہمارا حال اس کے مقابلے میں ہے کیا، وہ میں نقشہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. پھر آپ کو جب آپ تقابل کریں گے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا تھا اور کیوں چاہتا تھا اور ہماری حالات آج کیا ہے، تو پھر وہ لرزہ دینے والا انداز ہمارے اندر پیدا ہوگا. تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ آراف میں بڑے پیارا انداز میں یہ بات سامنے آتی ہے. سورہ آراف میں ہم کو شاید ساتویں یا آٹھویں رکوع سے مجھے صحیح یاد نہیں ہے، انبیاء کا ذکر پھر ملتا ہے. وہاں فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اب یہ ایک رکوع چلا، اس میں نوح فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اب یہ ایک رکوع چلا، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ رکوع ختم ہو گیا، اگلا رکوع آیا. وَإِلَىٰ آدِ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بالکل وہی الفاظ. ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ ہود علیہ السلام کو پہلے رکوع چلا، اگلا رکوع شروع ہوا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ ثمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، یہ ختم ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے پیغام صرف، ان کے مقصد حیات صرف دو تھے. کہنے کا تو پیغام ان کو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. یوحی الی انما الہکم الہ واحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. سورہ کہف جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں یہ آیت آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، اور میرے طرف تو یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیغام تھا، سارے انبیاء کا یہ پیغام تھا، ایک ہے تمہارا واحد معبود، اس کی عبادت کرو. اور جو کام انہوں نے کیے دو وہی کیے کہ اس کی عبادت کا طریقہ بتایا لوگوں کو. چونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، اور جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بالفرض میرے پاس موٹر کار ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ہر ایک کے پاس آج کل موٹر کار ہے، میرے پاس موٹر کار ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں بھائی آپ کی موٹر کار کا مقصد کیا ہے، تو میں کہوں صاحب یہ مجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. جو آپ انگریزی میں ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں نا، نقل مکانی، ایک کسی سامان کو یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا میری کار کا یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں میں تم کو ایک گاڑی دیتا ہوں، جو بھائی ذرا معاف کیجیے گا اس کے انجن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ چلتی تو نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی سیٹیں بڑی پیاری ہیں، بیٹھ کے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اس کا اے سی بھی کام کرتا ہے، اس میں ریڈیو بھی لگا ہوا ہے، میں نے ایک ٹیلی ویژن بھی لگوایا ہے، مگر چلے گی نہیں، اس کا انجن خراب ہے. میں کہوں گا میاں تم پاگل ہوئے، میں نے گاڑی لینی ہے اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، اگر مجھے اے سی اور سیٹوں کا ہی مزہ لینا ہے تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے نہ لوں گا. وہ یہ مقصد ہے اس کار کا کہ وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے. اگر یہ وہ مقصد ادا کر رہی ہے تو باقی سارے مقصد جو ہیں وہ اس کے تحت ہیں، اور اگر وہ اپنے مقصد حیات اور مقصد پیدائش ادا نہیں کر رہی تو وہ پھر کتنی اچھی ہو، آپ اس کو لات مارنے کو تیار ہیں. وہی انسان کا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی کہ میں نے تو تم کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، تو اگر نعوذ باللہ ہمارا انداز یہ ہو کہ ہم نے سارے کام تو کرنے ہیں مگر اپنے رب کی عبادت نہیں کرنی، ہو کہ ہم کہتے ہیں صبح اور شام رب کے سامنے کہ ایاک نعبدو ایاک نستعین، مگر عبادت ہم نے رب کی نہیں کرنی، اور عبادت کے معنی بھی واضح کرتے چلو، عبادت کے معنی یہ کہ آپ اپنے رب کے 24 گھنٹے کے غلام ہیں، عبادت خالی مسجد کی عبادت نہیں، عبادت خالی رمضان کے روزے کی عبادت نہیں، عبادت خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکات تو ادا کر دی اور باقی جو آپ کے پاس 97.5% مال بچا اس کے مالک آپ بن بیٹھے ہو جس طریقے سے چاہے اس کو خرچ کریں، نہ اس 97.5% میں بھی رب نے بتایا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طریقے سے خرچ کرو گے تو کر سکتے ہو، اس طریقے سے نہیں کر سکتے، مسجد کے باہر بھی رب نے بتایا کہ تم جتنا وقت اپنا گزارو گے یہ کرو گے کام تو بندے ہو میرے، یہ کرو گے تو میرے بندے نہیں ہو، رمضان کے علاوہ بھی رب نے کہا کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم نے میری بندگی کا حق ادا کیا ورنہ نہیں کیا، تو اگر ہماری صورت یہ ہو جائے کہ ہم رب کی بندگی سے نعوذ باللہ نکل جائیں تو ہمارا جو پیدائش ہے مقصد وہ ختم ہو جائے، چونکہ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، لہذا ہر نبی کے جیسے میں نے آپ سے دو ہی مشن تھے، ایک یہ کہ انسانوں کو یہ بتا دے کہ کس طریقے سے وہ اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، ہدایت جو اس زمانے کی شریعت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا احکامات دیے وہ نبی لے کر آئے اور انہوں نے انسانوں کو بتایا، اور دوسرا کیا مقصد تھا کہ انسانوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کر دے جس میں وہ اپنے رب کے بندے بن سکے، ورنہ آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کے پاس ہدایت مکمل ہو، ہمارا ایمان ہے کہ ہدایت مکمل ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اسی حال میں ہے جس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، مگر اگر ہم اس ہدایت کو بند کر دیں جزدان میں جیسے کہ یہ ہے اور بند کر کے ہم اس کو مطاف پہ لگا دیں اور اس کے اوپر ہم ریتا جمع ہونے دیں، یا کبھی ضرورت پڑے تو ہم اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کے اور تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، یا کبھی ضرورت پڑے کوئی ہمارا آدمی مرتا ہو تو ایک سورت پڑھ کے سنا دیں، یا کبھی ہم نیا گھر لیں تو اس کے پتوں کو ہوا دے دیں ہم گھستے وقت شاید برکت ہو جائے، اگر ہمارا اس ہدایت کے ساتھ صرف یہی رویہ ہو تو کیا ہم اس ہدایت پر عمل پیرا ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ کہ نبی کا دوسرا مشن یہ تھا، ہر نبی کا دوسرا مشن یہ تھا کہ زمانے میں وہ سازگار ماحول پیدا کر دے جس میں اللہ کے بندے اس کی بندگی کر سکیں، اب وہ نبی اس کام میں کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان ہے، کاوش انہوں نے مرتے دم تک یہی کی، یہی دو باتیں تھیں جو ہر نبی کا مشن تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ تم کس طریقے سے اللہ کی بندگی کر سکتے ہو یا کرنی چاہیے تمہیں، اور دوسرا یہ کہ زمانے میں سازگار ماحول پیدا کر دے جس کو آج کل ہم اقامت دین کے نام سے کہتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے بندے بن سکیں، یہ اس کی اہمیت ہے مضمون کی، گویا اللہ کے بندے آپ بنیں گے تو پھر اللہ ہی سے آپ کا تعلق ہوگا، سارے تعلقات آپ کے کٹ جائیں گے، وہ جو شرک کا مضمون ہے اس کی خود بخود نفی ہو جائے گی، یہ اہمیت ہے اس چیز کی، چنانچہ ہمیں جو سامنے سے چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہر نبی کا دعوت کا جو مشن رہا اور دعوت کا انداز رہا وہ یہی رہا کہ انہوں نے جب اپنی دعوت کی ابتدا کی تو انہوں نے اس بات سے کی کہ اے اللہ کے بندوں اللہ کی عبادت کرو، اور میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی پیاری مثال ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی مثال میں دو پیاری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو اللہ کے لیے دائی ہوتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، یہ دعوت کا کام جو ہے یہ تو پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، جز وقتی کام نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے 24 گھنٹے ہیں، باقی گھنٹے میں دفتر کا کام کروں گا، کچھ میں اپنے گھر میں دوں گا، اور یہ جو شام کا میں نے آدھا گھنٹہ ہے یہ میں نے دعوت کے لیے رکھا ہوا ہے سر، یہ میں دعوت کے کام میں صرف کروں گا اور یہ وقت نکال کے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، اور اس کے بعد جب یہ آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ گزر جائے گا پھر میں اپنے کام میں لگ جاؤں گا، نہ یہ جز وقتی نہیں، تو یوسف علیہ السلام کی دعوت سے جو ہمیں پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دائی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا اس کے سر پہ دھن سوار ہے، تو دائی کے سر پر دھن سوار ہوتی ہے، صبح اور شام لیٹے اور بیٹھے اٹھے اور کھڑے اس کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے دعوت کے پہلو نظر آ جائے، ٹھیک ہے وہ مل رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور بول رہا ہے اور اپنے ماحول میں ہے، مگر جو ہی اس کو کوئی ایک ذرا بھی جس کو کہتے ہیں آپ اپارچونیٹی نظر آئی، جس کو آپ عربی میں فرصہ کہتے ہیں، کوئی آپ کو موقع نظر آیا اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی دعوت کا پیغام پہنچاتا ہے، تو دائی کا یہ جو انداز ہے یہ ہم کو یوسف علیہ السلام کی سنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ساری زندگی اسی کام میں گزری، مگر یوسف علیہ السلام کی جو مثال ہے اس سے بڑے واضح ہو کے سامنے آتا ہے، وہ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر تہمت لگائی اور اس کے بعد پھر وہ مصر کے جو زمانے کے فرمانروا تھے انہوں نے اپنی بچت اسی میں دیکھی کہ ہماری بیگمات کی بڑی اب روحانسی ہو رہی ہے اور اس کے علاج یہ کہ ان کو جیل خانے میں ڈال، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا، انہوں نے خود دعا مانگی بلکہ یوسف علیہ السلام کہ رب یہ جو ان کی چالیں ہیں مجھے ان سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا فرمائی کہ جیل خانے میں چلے گئے، اب جیل خانے میں قرآن یہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام میں واقعہ ہے، یوسف سورہ یوسف میں واقعہ ہے کہ جیل خانے جب وہ پہنچے تو دو ساتھی ان کے ساتھ آئے جیل خانے میں نوجوان، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور ان دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کے بڑے کوئی نیک بندے ہیں، بڑے نیک سیرت ہیں، تو انہوں نے جا کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ان میں نراک من المحسنین، کہ آپ اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں، ہم نے یہ اور یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ کیا ہمیں اس کی تعبیر بتائیں؟ اب آپ غور کیجئے، یہ دو انسان ہیں، یہ اپنی ضرورت سے آئے ہیں، بلائے نہیں یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نہیں گئے تھے ان کے پاس، یہ آئے ہیں چل کے، ان کے کان متوجہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں وہ سچ بات کہتے ہیں، ہم اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا یہ موقع ہے ان کو دعوت دینے کا، حالانکہ آپ غور کریں جیل میں تھے، جیل میں خانے میں دعوت کا کیا موقع نہیں، انہوں نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے وہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دائی جو ہوتا ہے وہ جز وقتی نہیں ہوتا، وہ ہم وقتی دائی ہوتا ہے، ہر وقت اس کے سر پہ یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ کوئی مجھے موقع ملے میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور اس کا کام پیغام پہنچانا ہے، یہ بھی بات واضح ہے، اس کا کام کسی کو مارے باندھے باندھ کر دین کی طرف نہیں لانا، دروغہ کوئی نہیں، وما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی گئی تھی، تو وہ صرف اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جواب میں یوسف علیہ السلام نے ان دو قیدیوں سے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری اس خواب کی تعبیر کا جواب دوں گا، اور دیکھو ابھی فوراً دیتا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کھانا لے کے آتا ہے ہمارا آدمی، یہ ابھی کھانا لینے گیا ہے، اور کھانا اس کے لانے سے پہلے میں تم کو تعبیر بتا دوں گا، یعنی ان کے دل میں تسلی ہو گئی کہ زیادہ لمبی چوڑی بات ہم سے نہیں کریں گے۔ یہ بات کہہ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب نے مجھ کو علم دیا ہے، میرا اس میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے اب بجائے اس کے کہ ان کے خواب کی تعبیر بتاتے، انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی، انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اور دعوت کے جو الفاظ ہیں بڑے پیارے ہیں، انہوں نے کہا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، اے لوگوں میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کو، اس ملت کو، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرت ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر، میں نے اس قوم کو گروہ کو چھوڑ دیا، اور واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو پیروی کر رہا ہوں اپنے باپ اور دادا کی ملت پر، اور کون تھے میرے باپ دادا؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ اب آپ غور کیجئے گا اس زمانے کا، آپ ذہن میں نقشہ تصور میں لائیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پردادا تھے نا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والد ہیں، اسحاق علیہ السلام دادا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں، تو بہت دور کا کوئی زمانہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 50-60-70 سال گزرے ہوں گے، 80 گزرے ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات تھے وہ اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ آگ میں پھینکے گئے اور آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، اور جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، تو ابراہیم علیہ السلام تو گویا ایسی چیز تھی کہ مشہور تھے وہ۔ تو جب انہوں نے ذکر کیا کہ میں پیروی کر رہا ہوں ابراہیم کی اور اپنے دادا اسحاق کی اور یعقوب کی، تو گویا بات واضح ہو گئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو جگہ جگہ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، اور یہ بالکل واضح تھا کہ وما کانا من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے انی تبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، انہوں نے یہ کہا کہ وما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ زیر نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، ذالک فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اے لوگوں یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر کہ اللہ نے ہم کو یہ ہدایت دی کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور صورت یہ ہے کہ اکثر انسان اس بات کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنی بڑی ہدایت کی نعمت ان کو دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے قید کے ساتھی ہوں، یا صاحب بابم متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ میرے قید کے ساتھیوں یہ مختلف تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، ارباب متفرقون، یہ اچھے ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو کہ قہار ہے، جو کہ قدرت رکھتا ہے، وہ اچھا ہے؟ یہ سوال جب پوچھا ہوگا تو ظاہر ہے اگر انہوں نے قبولا نہ بھی ہو تو ذہن میں یہ بات ان کی آ گئی ہوگی کہ نہیں، ایک ہی اللہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ڈنکے کی چوٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم اللہ کے چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا سب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے لیے علم تمہیں نہیں بھیجا تھا کہ تم ان کو میرے ساتھ معبود بنا لو، ان الحکم الا للہ۔ اصل میں اب یہ بات آئی ہے کہ جب اپنے رب کی عبادت کرو گے تو اس کے معنی خالی یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت میں، پوجا اور پاٹھ میں، نمازوں میں اور روزوں میں تو اس کو رب مانا ہے اور باقی احکامات اس کے نہیں چلتے، نہیں، ان الحکم الا للہ، سارے کے سارا حکم جو ہے، اقتدار جو ہے وہ تو رب کا ہے، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہی الفاظ ہے،
وقدا ربو کا اللہ تابد اللہ عیا، وہاں وہ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ امرا اللہ تابد اللہ عیا، تیرے رب نے حکم کر دیا ہے اللہ تابد اللہ عیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، وہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں یہ ہے نظام زندگی، القیم سیدھا قائم رہنے والا، ثبات پانے والا، مضبوط نظام زندگی، واحد نظام زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ امرا اللہ تابد اللہ عیا، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. افسوس تو صرف یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ وہ دعوت ہے جو یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں پیش کی ہے، اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا کہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ ہر نبی کی اور ہر رسول کی جو دعوت ہے پہلی وہ یہی ہے کہ اے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اے لوگوں وہ واحد معبود ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ اس نے حکم دے دیا ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے، وقضا ربک وامر ربک، جو آپ کہنا چاہیں تیرے رب کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے معنی یہ ہیں کہ ان الحکم الا للہ، یہ اصل بات غور کیجئے گا کہ اللہ کا ہی حکم چلے گا، اس کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں چلے گا. وہ جو فرمایا سورہ بینہ میں کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء، ہم نے تو صرف ان کو حکم یہ دیا تھا، وما امروا کیا دیا تھا، الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین، اپنے نظام زندگی کو خالص کرو اس کو اوپر کرتے ہوئے، اس کو قائم کرتے ہوئے. ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں نظام زندگی کو. تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو حوالہ دیا سورہ یوسف کا اور حوالہ دیا سورہ بینہ کا، دونوں جگہ لفظ کیا آیا؟ دین. تو دینی جو نظام زندگی ہے تمہارا، جو کہ ساری زندگی پر حاوی ہے، یا تو آپ یہ کہیے کہ میرا نظام زندگی صرف مسجد تک حاوی ہے، یا میرے نظام زندگی صرف رمضان کے مہینے میں حاوی ہے، یا میرے نظام زندگی پیدائش اور مرنے کے وقت حاوی ہے، یا یہ کہ نکاح کے مجھے خطبے کے وقت نظام زندگی حاوی ہے. اور تو کیجیے، ہم کہاں پہنچ گئے؟ مثال میں دینے لگا تھا، ذہن میں بات آ گئی. غور کیجیے کہ نکاح ہم پڑھتے ہیں، آپ غور کیجیے، تو قاضی بھی بلاتے ہیں، لمبی چوڑی داڑھی بھی ہوگی، ان کا انداز بھی بڑا ہوگا، اور تھوڑے سے ان قاضی صاحب کا مذاق بھی اڑ رہا ہوگا کہ کہاں سے مولوی آ گئے، جو باقی تو سب سوٹ میں ٹائی لگائے گئے ہیں نا مغربی انداز میں. اب قاضی صاحب آئے اور نکاح ہوا، اور نکاح کے وقت تو وہ ساری صورتیں بھی ہو رہی ہیں قرآن کی، اور خطبہ مسنونہ بھی ہو رہا ہے، وہ تو دین کی بات ہے صاحب، کیونکہ شادی تو ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے، اور ادھر ابھی نکاح ختم نہیں ہوا تو کیا انداز ہے ہمارا؟ وہ ویڈیو کی فلمیں بھی چل رہی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو ہیں وہ اپنے سارے نمائش اور زیبائش اور زینت کے ساتھ بے پردہ ہو کر وہ مردوں کے ساتھ شامل ہیں. اور کون سے کام ہیں جس کو اللہ نے کرنے سے منع کیا تھا اور اس شادی میں وہ کام نہ ہو رہے ہیں؟ ساری رسومات، ساری بدعت جس کے لیے ہمیں منع کیا گیا تھا، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ کل بدعۃ دلالہ، جتنی بدعت ہے وہ سب دلالت ہے، وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اسی شادی میں، جس شادی میں ابھی ہم نے نکاح پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نکاح ہم کرائیں گے اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق، مریں گے تو جنازے کی نماز اس کے مطابق پڑھوائیں گے، پیدا ہوں گے تو کان میں اذان اس کے مطابق دلوائیں گے، اور باقی جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں ہم آزاد ہیں، آپ ہمیں اس میں نہیں ٹوک سکتے، ہم منائیں گے قانون. یہ وہ بات ہے جو اگر آپ نے پڑھی ہو ابھی پچھلے دنوں، آج کل تو ابھی ذرا زور کم ہو گیا، کہ پچھلے دنوں شریعت بل کا زور تھا تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو جس صاحبان کا پاکستان سے تعلق ہے، تو وہاں جو سوشلسٹ اور دہریے اور کمیونسٹ ہیں وہ تڑپ اٹھے. تو انہوں نے کیا کہا، ان کو جو نمائندہ اخبار ہے ڈان، اگر آپ پڑھیں تو ایڈیٹوریل موجود ہے، لائبریری مل جائے گا، اس نے کھلے عام یہ بات کہی. اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ شریعت بل نافذ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ نافذ ہوگا، اور یہ جو ہماری عدالتیں ہیں اور یہ جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے اور سینٹ ہے جس کو ہم نے چن کے بھیجا ہے، جو کہ سوورن ہے، انگریزی کا لفظ سوورن ہے، حاکم ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ قانون نہیں بنا سکتی، وہ بیکار ہے کیا؟ یہ سوال ڈان نے ایڈیٹوریل میں انگریزی میں پوچھا ہے، میں نے پڑھا اس ایڈیٹوریل. یہ وہ بات ہے جو کھل کے پہلی دفعہ ان کمیونسٹوں اور دہریوں نے کہی ہے. ابھی تک کیا صورت تھی؟ پاکستان کے بات چل پڑی تو میں ذرا ہٹ رہا ہوں مضمون سے، مگر خیر، ابھی تک صورت کیا تھی کہ کہا تو صحیح کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کہہ دیا، کہنے سے کیا ہوتا، بن گیا پاکستان. وہی وڈیرے اور جاگیردار اس کے اوپر حاکم ہیں اور حکمران ہیں، وہی کر رہے ہیں جو ہندوستان میں ہوتا یا پہلے کہیں اور ہوتا. مگر اب جب انہوں نے دیکھا کہ شریعت بل کا ایک مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اور یہ قوم کے قوم اس کے پیچھے آتی جا رہی ہے، تو یہ جو کمیونسٹ اور دہری اور سوشلسٹ ہیں، وہ جو بات ہے نا کہ اب یہ آپ کے خیال ایک ڈیفینسو پہ ہیں گے، اب یہ افینڈ کریں گے، یہ میدان میں مقابلے پہ نکل آئیں گے. تو آپ یہ دیکھیے جتنے ہیں یہ سب نکل کے چلے آئے، 30 انجمنیں بنی ہیں پاکستان میں اس کی مخالفت کرنے کے لیے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ پاکستان میں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ تقریریں کی جا رہی ہیں، اور بیگمات کے جلوس نکلے ہیں، اور اخباروں میں ایڈیٹوریل چھپے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں، آج تک کبھی پاکستان میں یہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد کا لکھا ہے آپریٹو کلاز، کہ یہ سارے ہمارے قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابع ہوں گے. انہیں معلوم تھا اس کو کون پروا کرتا ہے, ہم کریں گے وہی جو ہماری مرضی ہوگی. اب انہوں نے دیکھا کہ خدا نہ کرے شریعت بل پاس ہو گیا تو واقعتا ہم مارے گئے, تو سب ڈنکے کی چوٹ نکل آئے. تو یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم عبادت میں اور پوجا پاٹھ میں تو اللہ کو مانیں گے اور اس کے علاوہ اللہ کو نہیں مانیں گے, تو پھر تو وہ بات نہیں ہو. فرمایا تو یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ, سارے کا سارا حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے, یہ حکم ہے جو چلے گا. تو حضرات اس مضمون کی اہمیت جیسے میں نے آپ سے رکھی, ابھی تک میری کاوش صرف یہ تھی کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ یہ مضمون ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, اور ہمارے سامنے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے واضح کیا ہے, وہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ ایک واقعے پہ غور کیجئے گا, بظاہر بہت معمولی بات ہے مگر بڑی اہم بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ ماشاء اللہ و ما شیتا, اس نے کہا کہ جو کچھ اللہ چاہے گا اور جو کچھ آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم عام حالت میں آج کل بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی خواہش ہے تو ہو جائے, وہی بات اس نے کہی کہ وہ ماشاء اللہ ہو ما شیتا, کہ نبی جو کچھ اللہ چاہے گا جو کچھ آپ چاہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا, آپ کا بڑا شفیق اور رحم والا انداز تھا. یہ ڈانٹنے کا معاملہ تھا, اس کا مطلب یہ کہ بہت سخت شدت کی بات تھی جو آپ کو ناگوار گزری. اس نے کہا کہ تو مجھے اللہ کا مد مقابل بناتا ہے, صرف یہ کہہ دیا تھا اس نے کہ جو آپ چاہیں گے, تو بڑی بات نہیں کی تھی اس نے. نعوذ باللہ, تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا یا آپ بھی معبود ہیں. اس نے صرف یہ کہا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں, تو اس پہ آپ نے ڈانٹا اس کو کہ تو مجھے اللہ کا مد مقابل بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک کی جو نفی ہے جس سختی سے ہمارا دین میں کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں اتنا سختی سے کوئی مضمون آپ کو نہیں ملے گا, اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ما یشرک بہ. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اہمیت بیان کرنے کے بعد اب میں مختصراً آپ کے سامنے یہ شرک کی جو مروجہ قسمیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, بہت مختصراً اس کی تھوڑی سی میں نقشہ پیش کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. اور وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خالی یہ جتنی میں نے بات آپ سے کی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بڑے علم کا دریا بہانا چاہ رہا ہوں یا خطابت کا جوش دکھانا چاہ رہا ہوں یا آپ کو جذبات کے روانی میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ بابا بابا صاحب کیا بات ہے. یہ مقصد میرا یہ ہے کہ اگر شرک کے مضمون کی اہمیت ہمارے دماغوں میں واضح ہو گئی تو ہمارا پھر انداز یہ ہونا چاہیے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں, وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم آج کل کرتے ہیں جو شرک میں آتے ہیں, اور مجھ کو یہ بات آپ اس لیے بتائیے کہ میں ان کاموں سے بچنا چاہتا ہوں. اگر یہ انداز ہے آپ کا تو عملی انداز ہے. اگر اس انداز سے ہم اور آپ محفلوں میں آتے ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے اس کو ہم اپنے پلے باندھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان باتوں کو سن کر ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بدلتے ہیں, اگر اس انداز سے آپ اس محفل میں آ رہے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں ان محفلوں کی اہمیت ہے. ورنہ ٹھیک ہے, اس میں حاضری کا اپنا ثواب ہے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, مگر ہمارا انداز جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سن کر کوئی چیز پلو باندھ کے جائیں گے. تو اگر یہ انداز ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ شرک ہے کیا. اب دیکھیں شرک کی مختلف زمانے میں مختلف شکلیں رہی ہیں, اور وہ اس لیے رہی ہیں کہ جو شیطان لعین ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے, جس نے چیلنج کیا ہے اس بات کا انسان اللہ کی عدالت میں. پہلے دن کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ, اس نے کیا کہا تھا, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, اس نے کہا اللہ سے کہ قال ارایت کا حاضر لدی کرمتا علیہ, اے اللہ تو نے دیکھا اس انسان کو جس کو تو نے میرے اوپر عزت اور اکرام بخشا, تو نے مجھ سے کہا سجدہ کرو, یہ انسان ارایت کا حاضر لدی کرمتا علیہ, اس کو تو نے دیکھا, لئن اخرتنی الی یوم القیامت لا احتنکن ذریته الا قلیلا, اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت تو دے قیامت تک کے دن کے لیے, میں اس کی ساری ذریت کو بہکا کر لے جاؤں گا, صرف چند لوگ ہوں گے جو بچیں گے. یہ چیلنج تھا جو شیطان نے اللہ کی عدالت میں اول روز سے دیا, اور وہ شیطان میرے اور آپ کے پیچھے صبح اور شام لگا ہوا ہے, اور وہ شرک کو مختلف شکلوں میں لا کر پیش کرتا ہے. اور ہمارے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج کل کی موجودہ زندگی میں کیا شرک ہے, جس کو ہم شاید شرک نہ سمجھتے ہیں. چند چار چیزیں بہت واضح ہیں جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ دیکھتے ہیں, یہ قبروں کی جو پرستی ہو رہی ہے اور یہ چادریں چڑھا جا رہی ہیں, جو ہماری زندگی کے ایک معمول بن گیا ہے. کہ پہلا کام ہوا تو صاحب انہوں نے معلوم ہوا کہ گورنر کا عہدہ سنبھال کے قائد اعظم کے مزار پہ پہنچے, وہاں سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی, نعوذ باللہ کو دین کا جز ہے, حالانکہ یہ بھول گئے کہ یہ تو شرک کا کام ہے جو کر رہے ہیں. یہ قبر پرستی, یہ چراغ جلانا اور چادریں چڑھانا اور پھول چڑھانا اور یہ تعزیہ بنانا, اور یہ جو عید میلاد النبی پہ ہم نے خرافات کی ہیں تو اس کو کہتے میں بھی دل لرستا ہے کہ یہ ہم نے خانہ کعبہ کی ہم نے تصویریں اور شکلیں بنا بنا کے ان کا تباہ کیا, اور تو کہ ہم کہاں پہنچے. اور اللہ کے آپ علم, اور میں کہتا ہوں اس کے عفو اور درگزر اور اس کے کرم کا آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری حرکتیں یہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو موقع دیے جا رہا ہے. ہماری حرکتیں یہ ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کا پورا ماڈل بنا کر اس کے چاروں طرف ہم نے طواف کیا, اور اس کو لے کر ہم باقاعدہ جیسے تعزیے جاتے ہیں وہ شیعوں کے دسویں محرم کو، ہم نے کہا کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو کہ تم کوئی چیز لے جا کے کیواڑی میں سمندر میں بہاتے ہو، ہم تم سے کم ہے کوئی، ہم بھی یہ کام کریں گے، ہمارے نبی کی بھی سالگرہ ہے، اس میں بھی ہم بنائیں گے سارے پتھر نما چیزیں اور یہ گھر، اور ان کو لے جائیں گے اور ہم بھی کیواڑی میں اس کو ڈبوئیں گے، وہ کام ہم نے کیے. تو شرک کی ایک تو یہ قسم ہے جو بڑی عام ہے اور اس کے ساتھ جو بدعت ہے. مگر جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں جو سب سے بڑی شرک کی قسم سامنے آئی ہے اور جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، وہ ہے مادیت پرستی، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مٹیریلزم. کہ ہمارا توکل اللہ پہ سے اٹھ کر مادے پر ہو گیا، اور چونکہ سائنس نے ترقی کر لی اور ہم سمجھے کہ ہم تو بڑے افلاطون ہو گئے اور ہمارے پاس تو ہر چیز کا علم ہو گیا، تو مادے پر ہمارا توکل ہے. یہ کام اگر یہ فلانا قانون ہوگا، یہ فطرت کا قانون ہوگا، یہ چیز مہیا ہوگی، یہ ریسورسز ہوں گے، یہ چیز ہوگی، یہ کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. اللہ سے توکل اٹھ کر مادے پر توکل ہو جانا یہ شرک کی ایک اتنی بڑی اہم قسم ہے جسے ہماری نگاہیں اوجھل ہیں اور ہم اس میں نہ جانے کتنے ساتھی ہیں جو اس میں ملوث رہتے ہیں. ایک یہ قسم. دوسری قسم وہ جو میں نے آپ کو بتائی، یہ ہماری جو قبر پرستی ہے اور یہ ہماری بدعت اس کے ساتھ ہیں. اور تیسری جو ہماری رسومات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، آپ کبھی اس پہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور تو کیجیے کہ ہماری جو طرز رہن سہن کا طریقہ ہے، ہماری جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں، اور جو ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی چیزوں کو اپنا لیا ہے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیے تھے تو اس کے معنی دو ہی ہیں، بلکہ تین ہیں اس کے معنی. ایک تو معنی اس کے سیدھے سیدھے ہیں کہ وہ کام وہ ہے جو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس سیدھے معنی کو آپ چھوڑ دیں تو پھر دو معنی ہیں، یا تو یہ کہ وہ کام کرنے کا بہت اچھا تھا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا، اپنی امت کو نہیں بتایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یا پھر آپ یہ کہیے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا مگر یہ چیز وہ ہے جو ان کو بھی معلوم نہیں تھی، ہمیں اب معلوم ہوئی ہے، ہم تو اللہ کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں. ان دونوں میں کوئی چیز آپ ماننے کو تیار ہیں؟ نہیں مانتے. آپ فوراً کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیسے مان سکتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہی بات آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتا دیا مکمل تھا وہ چیز، اور بہترین طریقہ کرنے کا وہی ہے. تو اگر ہمارے رسم و رواج و طور و طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپ یہ پتہ کرنا چاہیں کہ ان کی سنت کیا ہے، تو بھائیوں ان کی سنت تو اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس تفصیل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جب وہ تعلق قائم کرتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے. آپ غور تو کیجئے گا، اللہ کا احسان ہے اور کرم ہے. تو جتنی دعا کریں آپ اپنی ماؤں کے لیے، امہات المومنین، آپ غور تو کیجئے کون عورت ہے آج بھی جو یہ بتائے کہ میرے اور میرے بیاہ کے تعلقات کیا تھے اور ہم لوگ اس وقت کیا کیا کرتے تھے. آج کی بھی عورت کی کسی کی زبان نہیں کھلے گی. ان امہات المومنین کا یہ حال تھا کہ انہوں نے امت کی خاطر ساری چیزوں کو واضح اور کھول کھول کے بیان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ امت کے لیے نمونہ تھے. لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کیسے قائم ہوتا، مجھ کو کیسے پتا چلتا کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے جا رہا ہوں تو مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے. یہ چیز واضح کرنے کے لیے ہم کو وہ بھی بتا دی گئی، یہ دعا مانگا کرو، یہ تمہارا جذبہ ہونا چاہیے، یہ انداز ہو. تو یہ احسان ہے اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا. یہ اس لیے بتا دیا گیا کہ ہم اس کی پیروی کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تک ہمارے سامنے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور وہ فقہا و مصنفین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو انوارات سے بھر دے، جنہوں نے جانے صرف کر کر گئے ہیں، اور تو کیجیے گا اس زمانے میں گئے ہیں، کئی کیسوں میل پیدل چل کر گئے ہیں ایک حدیث لینے کے لیے. اور جس شخص سے حدیث لینی ہے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے خالی بالٹی دکھا کر، اس کے اندر چارہ نہیں ہے. کہا کہ اگر یہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کہیں حدیث میں ملاوٹ نہ کر دے، اتنے سو میل چل کے پیدل واپس آ گئے، اس سے وہ حدیث نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو انوارات سے بھر دے. یہ وہ مفسرین ہیں، یہ وہ فقہا ہیں جنہوں نے اپنی جانیں لگا کر اس کو اکٹھا کیا. کس لیے؟ کہ میں اور آپ اس پر چلیں، مگر ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور ہم اپنے رسم و رواج اور آبا و اجداد کے بندے بن گئے. اور جو میرے باپ اور دادا نے میرے لیے رسم چھوڑی ہے، جو معاشرہ چاہتا ہے، جو میرے دوست اور احباب چاہتے ہیں، جو میرا ضمیر چاہتا ہے، جو میرا نفس چاہتا ہے، جو میرے خاندان والے چاہتے ہیں، صاحب میں کیا کروں، میری بڑی مجبوری ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ سب بدعتیں ہیں، میرے گھر والے تیار نہیں ہوتے کرنی تو مجھے شادی اس انداز میں جو میرے گھر والے کہیں. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں آخری بات اپنی کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مگر یہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرک اتنا اہم مضمون ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے، اور یہ دیکھیے اللہ کی عدالت میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ شرک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی، دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بکا نشرک بکا معلم و استغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار مانگتا ہوں اس چیز کے لیے جو مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ کی عدالت میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. معلوم کرنے کا تو آپ کا فریضہ ہے، آپ اس کو معلوم کریں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس میں کہیں شرک کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک ایسی چیز ہے کہ جیسے کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہے. اگر تم اس کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہو تو تم شرک کا پتہ کر لو. بعض اوقات شرک اس انداز سے انسان کی زندگی میں حاوی ہوتا ہے. ہماری کاوش ہونی چاہیے کہ ہم صرف اس طریقوں کو پکڑیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے ہم یکسو ہو کر بندے بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.